الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم محترم حاضرين خواتین اور حضرات گزشتہ اتوار بھی ہمارا سلسلہ چھٹی کا رہا تھا اور جمعے کے دن میں نے اعلان کر دیا تھا کہ اتوار کا درس ہمارے سفر کی وجہ سے اس کی چھٹی رہے گی. اس سلسلے میں اتنی سی عرض ہے کہ آپ حضرات میں سے بعض احباب کہیں دور سے آتے ہیں یا آئیں اور آنے کے بعد پھر بیان نہ ہو رہا ہو تو ان کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے جو ساتھی ہیں اویس اجلال ان حضرات نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اس گروپ کے اوپر ہر اتوار ایک میسج چلتا ہے جس کے اندر بیان کے ہونے کے بارے میں بھی اطلاع دی جاتی ہے اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی مصروفیت ہو کوئی مجبوری ہو کوئی وجہ ہو تو کسی عذر کی وجہ سے بیان اگر موقوف ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی وقت سے اطلاع کر دی جاتی ہے. تو آپ حضرات میں جو کوئی ایسے حضرات ہوں کہ جو دور سے آنے والے ہوں اور آئیں اور وہ بیان نہ ہونے کی وجہ سے مشقت ان کو اٹھانی پڑتی ہو تو وہ اپنا نمبر بھی ہمارے اویس یا اجلال ان کے پاس درج کرا کے اس گروپ کے اندر شریک ہو جائیں. اس میں کوئی بھی اضافی کوئی سرگرمی کچھ بھی نہیں ہے, صرف اتوار کے دن اطلاع ہوتی ہے کہ آج بیان ہوگا یا آج بیان موقوف رہے گا. بعض خواتین بھی ایسی ہیں جو آتی ہیں اور آنے کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بیان کی چھٹی ہے تو ظاہر ہے کہ زحمت ہوتی ہے, تو خواتین بھی اپنا نمبر درج کرا سکتی ہیں یا ہم ان کے لیے وہاں پر وہ واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ درج کر دیں گے تو اس میں سے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرا سکتی ہیں تاکہ مشقت نہ ہو, آنے کی زحمت نہ ہو کہ جب کبھی کوئی, یقینی بات ہے کہ ہماری بھی ماشاءاللہ مصروفیات ہیں. پچھلے جمعرات ہمارے مدرسے کے امتحانات ختم ہوئے, چھٹیاں تھیں جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار تو بچوں کے ساتھ سفر تھا, تو جمعے کے دن تو میں نے پہلے سے ہی آگاہی طور پر اطلاع دے دی تھی اور چھٹی کا بتا دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی بعض احباب جو اس گروپ میں نہیں ہوتے یا جن تک اطلاع نہیں پہنچتی تو ان کو کچھ زحمت بھی ہو جاتی, تو اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا عرض ہے کہ اگر اس کے اندر اپنا اندراج کرا لیں گے نمبر کا تو اس میں یہ ہے کہ آپ حضرات کو کوئی زحمت نہیں ہوگی. مصروفیات تو چونکہ رہتی ہی رہتی ہیں تو ہمارے ایک محبت والے ہیں کرم فرمائے جمعے کے دن فرمانے لگے کہ آپ اتوار کا ناغہ نہ کیا کریں, لیکن بات ایسی ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے بعض سفر ہمارے ہوتے ہیں جس کے اندر اتوار کا دن بھی شامل ہو جاتا ہے, وہ انسان کی پھر مجبوری ہے اور ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں, بسا اوقات مدرسے کی طرف سے, بسا اوقات ساتھیوں کی طرف سے, بسا اوقات گھر والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی تقریبات ہیں. چند دن پہلے بھی ماشاءاللہ اتوار کے دن گھر میں نکاح کی تقریب تھی, دوپہر کا موقع تھا, ہماری بھتیجیوں کا نکاح تھا, اس میں شرکت تھی اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ وہ اس میں ہم حاضر ہو جائیں گے, لیکن نہ آنے کی وجہ سے بروا پھر وہاں چھٹی کا اعلان کرنا پڑا. تو انسان ہے اس کے ساتھ اس کی مصروفیات ہیں, ماشاءاللہ میری مدرسے کی ذمہ داریاں بھی ہیں, صبح سے دوپہر تک مدرسے جاتا ہوں وہاں پڑھاتا ہوں, امتحانات بھی آتے ہیں اس میں اسبار بھی آتے ہیں, بہت ساری دیگر ذمہ داریاں بھی آتی ہیں, بسا اوقات استادوں کے ساتھ کوئی سفر بھی ہوتا ہے, اس لحاظ سے اتوار کے دن بھی ہماری کوئی نہ کوئی مصروفیت آ ہی جاتی ہے. تو اس لیے آسانی کی پیش نظر صرف اگر اپنا نمبر درج کرا لیں گے تو اس میں مشکلات سے بچے رہیں گے. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم الشان کارنامے کا تذکرہ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر کے نئے سرے سے بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے صاحبزادے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل بھی شریک تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور ساتھ میں دعا کر رہے تھے جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, پروردگار آپ نے جو حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو تو ہم نے اپنی سی کوشش پوری کی ہے اور بیت اللہ کو صحیح طرح مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر اٹھا کر تعمیر کر دیا. اس تعمیر کر لینے کے بعد ربنا تقبل منا, اے پروردگار ہماری اس محنت کو آپ قبول فرما لیجئے, اور اس محنت کے قبول کر لینے کے اندر بے شک آپ تو بہت زیادہ بندوں کو دیکھنے والے, سننے والے, جاننے والے ہیں, تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. پروردگار آپ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائیں، تابع دار بنائیں، اپنے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دیں، اور ہماری آل اولاد کے اندر بھی مطیع اور فرما بردار نسل ہمیں عطا فرمائیں جو آپ کی فرما بردار ہو. وارنا مناسکنا، ہمیں اپنے عبادت کے طریقے بھی سکھا دیں کہ جو طریقہ آپ کو عبادت کا پسند ہو، ہمیں عبادت کے سلیقے اور قرینے عطا فرما دیں، عبادت کا ڈھنگ عطا فرما دیں کہ جو عبادت آپ کو پسند ہو اس عبادت کے طریقے بھی آپ بتا دیں. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، پروردگار ہم آپ کی عبادت بھی کریں گے، آپ کے گھر کی تعمیر بھی کی ہے، اس میں جو ہمیں کمی کوتاہی رہ گئی، جو ہم سے کوئی نقصان ہوا، کوئی اس میں چوک ہو گئی، تو آپ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. وتب علینا، آپ ہمیں معاف بھی فرما دیں. انک انت التواب الرحیم، بہت زیادہ معاف فرمانے والی آپ کی ذات ہے، اور بہت زیادہ آپ رحم و کرم فرماتے ہیں، اپنے بندوں پر مہربانی کی نگاہ ڈالتے ہیں. تو یا اللہ ہم پر بھی نظر کرم فرما دیں، اور ہماری جو کوتاہی اگر اس میں ہوئی ہو تو اس پہ عفو و درگزر کا قلم چلا دیں، اور ساتھ میں ہمارے اوپر مہربانی فرما دیں. اس کے ساتھ ساتھ دعا فرما رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے پروردگار آپ کا گھر تو ہم نے بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک ایسے پیغمبر کو آپ مبعوث فرما دیں، فیہم جو انہیں کا رہنے والا، یہیں کا کوئی باشندہ ہو جو آپ کے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ذمہ داری نبھانے والا ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہیں میں کا کوئی رسول، کوئی پیغمبر آپ ان کے اندر پیغمبر مبعوث فرمائے ہماری آل اولاد میں سے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو چار کام کرنے والے ہوں، آپ کی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں، و تعلیم اور قرآن کریم کی تعلیم دینے والے ہوں، والحکمہ اور حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھانے والے ہوں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرنے والے ہوں، ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے والے ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایسے رسول کو ان میں مبعوث فرمائیں کہ جو آپ کی آیات کو تلاوت کریں، اور تعلیم کتاب ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی ان کو سکھانے والے ہوں، آپ کی کتاب کو آپ کے بندوں کو سکھانے والے ہوں، حکمت اور دانائی سمجھداری کی باتیں ان کو بتانے والے ہوں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرنے والے ہوں، ان کو ظاہری اور باطنی لحاظ سے پاک و صاف کرنے والے ہوں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اس دعا کا ثمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی شکل میں نمودار ہوا کئی ہزار سال کے بعد. بعض روایت میں 4000 سال کا فاصلہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ ہے، کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم. تو دعا مانگی ہے، اس دعا کا ثمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہوں، کہ اللہ پاک نے جب آپ کو رسول بنا کر بھیجا، یہی چار ذمہ داریاں فرائض منصبی آپ کو حوالے کیے کہ آپ تعلیم کتاب سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں گے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب پڑھنا سکھائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہ مضامین اللہ کے بندوں کو سکھائیں گے، حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ کے بندوں کو بتائیں گے، اور ساتھ میں ان کا تزکیہ فرمائیں گے. اہم ترین موقع ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے، اور اس کارنامے کے انجام دے لینے کے بعد نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی گھمنڈ ہے، نہ کوئی وہاں نام کی تختی ہے، نہ کوئی فخر و گھمنڈ ہے کہ ہم نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے لیا، بلکہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کا پیکر بن کے اللہ تعالیٰ کے آگے 10 بدعا ہیں کہ ربا ہم سے جو چوک ہو گئی ہو، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، وتب علینا، آپ ہمیں معاف فرمائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ ہر کام کے بعد، ہر خدمت کے بعد، جو بھی کام اللہ تعالیٰ بندوں سے لے لے، کوئی خدمت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے لے لے، تو اس میں عاجزی انکساری کے پہلو کو غالب رکھا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہوا ہے. وہاں پر بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ کے گہرے دوست ہیں، خلیل اللہ اللہ کا گہرا دوست، لیکن ذمہ داری کے لیے اللہ میاں سے ہی سوال کر رہے ہیں، اللہ ایک رسول مبعوث فرما دیں. اپنی ذات کو تو بالکل بیچ سے ہٹا دیا، مٹا دیا، یا اللہ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس کی رونقوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اور آپ کے اس گھر کے اندر صحیح معنوں میں عبادت انجام دینے کے لیے، اول تو دعا کے اندر سلیقہ اور قرینہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عبادت کا رنگ اور ڈھنگ عطا فرما دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت زیادہ آپ کے محبوب اور لاڈلے اور چہیتے صحابی ہیں، جن سے آپ نے ایک موقع پر دستبستہ ہاتھ میں ہاتھ لیا، فرمایا معاذ مجھے تم سے اللہ کی رضا کے لیے بے ساختہ محبت ہے، تو وہ بھی فدائیت کا اظہار کرنے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے والہانہ محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ معاذ جب کبھی نماز پڑھا کرو، نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں، اعنی علی ذکرک اپنی یاد کے اوپر آپ میری مدد فرمائیں کہ میں جو آپ کا ذکر کروں، آپ کی یاد کروں، اور آپ نے جو اپنی یاد کے ہمیں حکم دی ہیں، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، تو یا اللہ اعنی علی ذکرک اپنی یاد کے اوپر آپ میری مدد فرمائیں، وہ شکری کا اور آپ کے شکر کے اوپر میری مدد ہو جائے، تعاون مل جائے آپ کا، مدد شامل حال رہے کہ میں صحیح معنوں میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کو اچھے طریقے سے، سلیقے سے، خوبصورتی کے ساتھ انجام دینے پر آپ کی مدد کا سوالی ہوں، کہ آپ کی مدد ہو اور میں آپ کی عبادت ایسے انداز سے کر سکوں کہ جس میں آپ میری عبادت کو قبول فرما لیں. یہ چھوٹی سی دعا سکھا دی، لیکن اس میں آپ نے اپنے اس پیارے لاڈلے چہیتے صحابی کے ذریعے امت کو ایک سبق دے دیا کہ عبادت کرنے کے اندر طور طریقے وہی اپناؤ جو میرے طریقے ہیں. صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایک عام سی مثال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہو بہو نماز پڑھنے کی کوشش کرو جیسے تم مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. حدیث میں نے آپ کو بیان کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا تھا کہ حضرت ظہر عصر ہم خاموش پڑھتے ہیں، فجر مغرب عشاء جہرن پڑھتے ہیں، تو یہ کیوں؟ فرمایا کہ ہم نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح تم کو نماز پڑھاتے ہیں، اسی طرح پڑھتے رہا کرو، بلا وجہ چون چرامت کیا کرو. جو طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، سکھا دیا، بتا دیا. آپ نے وہی طریقہ ہمیں دیا، ہم وہی طریقہ تم کو دے رہے ہیں. جمعہ کے دن بھی حدیث مبارک گزری، تفصیل سے وہ مضمون تھا جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پیغام کے اندر، حالانکہ آپ گورنر ہیں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایک علاقے کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، وحی کی کتابت کی ذمہ داری بہت بڑی امانت داری دیانت داری کے اوپر ہوا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے تو آپ اس کو لکھواتے تھے. لکھنے والے صحابی اگر چاہیں اس میں کوئی اضافہ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس میں کمی بھی کر سکتے ہیں. تو ہر کس و ناقص کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ وہ کاتب وحی ہوں، چیدہ چنیندہ چند ایک مخصوص اور محبوب صحابہ تھے کہ جن کے ذمہ یہ ذمہ داری ہوتی تھی، جب وحی اترتی تھی آپ بلاتے تھے اور اس وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے. ان میں سے ایک کاتب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اتنے بڑے معتمد، اتنے بڑے امانت دار، دیانت دار اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، تربیت یافتہ، لیکن آپ سرزمین شام پر پورے علاقے کی حکمرانی کر رہے ہیں، حاکم وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور دوسرے علاقے کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور وہ بھی اپنے وقت کے صحابی ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہیں، اور وہ بھی وہاں گورنری کر رہے ہیں. لیکن یہاں سے پیغام جاتا ہے کہ مغیرہ کوئی ایسی حدیث جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو ہمیں بھی ذرا بتا دو، ہمیں بھی سکھا دو، ہمارے فائدے کی کوئی چیز ہمیں بھی سکھاؤ بتاؤ. تو میں نے عرض کیا تھا جمعہ میں کہ وہاں تکلفات تو تھے نہیں، دل کے بھی صاف تھے، نیت کے بھی صاف تھے، اب چون چرا شروع نہیں کر دی اور تکلفات کے الفاظ شروع نہیں کر دیے کہ میں تو حقیر فقیر سراپا تقصیر اور میں تو بندہ عاجز انکسار والا، میں تو خود آپ کا محتاج ہوں، فرنٹ میں کچھ بھی نہیں، کوئی تکلفات نہیں. سیدھی شرافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جو اس وقت ان کے ذہن میں مستحضر ہوئی، لکھ کر بطور نصیحت اور الامر فوق الادب کے بڑوں کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرو کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے، تو سیدھا سیدھا اس حدیث مبارک کو درج کر کے خط کا جواب دے دیا. اور یہاں پر فرماتے ہیں علماء اکرام کے، دیکھو ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑی ہستی ہیں، معتمد ہیں، کاتب وحی ہیں، اور وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، اور رتبے اور مقام کے اعتبار سے اپنے چھوٹے ایک صحابی سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کو جہاں سے مل رہا ہو لیکن معتمد ذرائع ہوں، اس کے حصول میں انسان کو جھجک اور شرم نہیں ہونی چاہیے. تو بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں سے مطالبہ کیا کہ مجھے حدیث مبارک کوئی لکھ کر بھیجو جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ادھر سے انہوں نے بلا تکلف حدیث مبارک لکھ کر بھیج دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیل و قال سے بچا کرو، بلا وجہ چون چرا حجت بحث مباحثہ. آج کل کے زمانے میں بہت یہ عام ہو گیا، آفسوں کے اندر کاروباری مراکز کے اندر دکانوں میں بازاروں میں فارغ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو بس کوئی بحث چھڑ جائے, اس بحث کے اوپر پھر لایانی فضول گفتگو میں لگے ہوئے ہیں, آتا جاتا کچھ نہیں ہے لیکن بس لگے ہوئے اپنے گمان کے اندر اپنے انداز کے اندر بس وہ بحث میں لگے ہوئے ہیں, کبھی طلاق کے مسئلے پر, کبھی کس کے مسئلے پر, کبھی اس مسئلے پر, کبھی اس مسئلے پر, اور وہ پھر جس لائن کی معلومات نہیں ہے فضول بحث کے اندر الجھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا, قیل و قال سے منع فرمایا کہ بلا وجہ بحث مباحثے میں نہ پڑا کرو, کیونکہ اتوار کے دن بعض حضرات مارے وہ بھی ہوتے ہیں جو جمعے کو نہیں ہوتے, تو میں نے قصہ بھی سنایا تھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا, ان کے پاس بلخ سے دو طلبہ آئے تھے مرید ہونے کے لیے اور مسجد کے حوض کے اوپر بیٹھ کے وضو بھی بنا رہے تھے, ساتھ میں بحث چھڑ گئی کہ بلخ کا حوض زیادہ بڑا ہے کہ یہ والا حوض زیادہ بڑا ہے, وہ تالاب زیادہ بڑا ہے کہ یہ تالاب, یہ بڑی لگ رہی ہے وہ بڑی لگ رہی ہے. اسی بحث مباحثے میں ایک نے موقف اختیار کیا کہ وہ والی حوض جو ہماری مسجد کی بلخ کے اندر وہ زیادہ بڑی, ایک نے کہا نہیں یہ بڑی ہے, لگے میں ثابت کر رہے ہیں کہ میرا قول صحیح ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ صحیح ہے. نماز کے بعد جب یہ دونوں طلبہ حضرت سے ملے اور کہا حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں, تو مختصر لفظوں میں سناتا ہوں, حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ مسئلہ طے کر لو کہ وہ والا حوض زیادہ بڑا ہے کہ یہ والا حوض زیادہ بڑا ہے, اس تالاب کی پیمائش اور اس کی پیمائش کر کے پہلے یہ اہم ترین مسئلہ حل ہو جائے کہ دونوں حوضوں کے اندر کون سا زیادہ بڑا ہے. تو وہ فوراً ٹھٹک گئے, سمجھ گئے کہ ہماری وہ فضول بحث حضرت نے سن لیے, کیونکہ حضرت بھی نماز سے پہلے وہیں حوض پر وضو بنا رہے تھے, دیکھ لیا تھا کہ اجنبی دو لڑکے ہیں اور فالتو بحث میں لگے ہوئے, نہیں 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 وہ بڑا, نہیں 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 یہ بڑا, وہ اپنی باتوں میں اڑا ہوا, یہ اپنی باتوں پہ اڑا ہوا اور دلائل دینے میں لگے ہوئے. فرمایا پہلے یہ مسئلہ طے کر لو, اہم ترین مسئلہ. تو تنبیہ تو ہو گئی, ہوش ٹھکانے آ گئے. فرمایا کہ اگر بیعت ہونا چاہتے ہو تو پہلے جاؤ بلخ کا وہاں کا حوض ناپو, یہاں کا ناپو, پہلے یہ مسئلہ حل کر لو, اس کے بعد مجھ سے بیعت ہونا. بلخ و بخارا سمرقند یہ دور دراز تھا اور وہ سفر کر کے آئے تھے دلی, میلوں میل کا فاصلہ طے کر کے اب یہاں سے وہاں جانا, واپس پلٹ کر آنا, اور سادہ دور کوئی آسان کام تو نہ تھا, لیکن جھنجھوڑ دیا, عقل ٹھکانے آ گئی کہ فضول بحث کا حاصل جب کچھ نہ ہو. لا یعنی چیز من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے, فضول بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. لا یعنی چیزوں کے اندر آج کے زمانے میں سب سے بدترین جو لا یعنی چیز ہے وہ موبائل کا ناجائز استعمال ہے, بے جا استعمال ہے, غلط استعمال ہے, گھنٹوں انسان کے برباد کرتا ہے اور بسا اوقات گھنٹوں انسان کے تباہ کرتا ہے, غلط چیزیں سکھاتا ہے, غلط راہ روی کی طرف لے جاتا ہے, سوچ بگاڑتا ہے, ذہنیت گندی کرتا ہے, اور کہاں سے کہاں انسان کو بگاڑ کر لے جاتا ہے. تو فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچائے. لا یعنی کی تعریف دو لفظوں میں یہ ہے کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو, ہر وہ کام ہر وہ بات کہ جس میں دین کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو, ایسی چیز لا یعنی ہے, فضول ہے, اس سے انسان کو بچنا ضروری ہے. تو فرمایا قیل و قال سے آپ نے منع فرمایا, اور دوسری چیز فرمایا کثرت سوال سے آپ نے منع فرمایا. کثرت سوال کے اندر بے جا پوچھنا تاچنا ہر چیز میں بس لگے ہوئے. اضاعت مال سے منع فرمایا, مال کو بلا وجہ ضائع نہ کیا کرو, مال بہت بڑی عظیم و شان نعمت ہے. آج کے دور میں یہ جو پانچ کا سکہ ہے اور سکے جو چھوٹے چھوٹے ہو گئے بالکل بے وقت سے ہو گئے, جن کا اب زیادہ استعمال بھی نہ رہا, اس تک کی بھی قدر کرنی چاہیے. پہلے وقتوں میں ہمارے بزرگوں کے واقعات میں کہ ایک پیسہ بھی اگر گر جاتا تھا گم ہو جاتا تھا, خود مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ کے حالات میں کہ جب گزرتے ہوئے کہیں پیسہ گر گیا اس کی تلاش کے اندر اچھی طرح سے پوری اپنی کوشش صرف کر دی کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے, جائز اور حلال طریقے سے آیا تھا, اس کو ایسی پھینک کر ضائع کر کے کیوں چلے جاؤں. اللہ کی دی ہوئی نعمت روپیہ دو روپے بھی کیوں نہ ہو, پانچ دس روپے بھی کیوں نہ ہو, بلا وجہ اس کو ضائع کرنا. آج کے دور میں اگر وہ سکہ کہیں کچرے میں گر گیا اس کو بھی انسان اٹھا کر سنبھال کے رکھے, یا اللہ یہ آپ کی دی ہوئی نعمت میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہو جائے. حضرت تھانوی رحم اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے لقمہ گرنے پر, کہ جب انسان کا لقمہ دسترخوان پر گر جاتا ہے سنت یہ ہے کہ اس کو اٹھاؤ جھاڑو صاف کرو کھا لو. صحابی تھے بادشاہ کے دربار میں گئے ہوئے تھے قیصر و کسرا, اور لقمہ گر گیا اٹھا کر جھاڑ کے کھانے لگے, پڑوسی نے اسے کونی ماری, کہا کہ شاہی دربار ہے یہاں اس طرح گھٹیا حرکتیں مت کرو, برا لگے گا بادشاہ کو, ناراضگی نہ کہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں گری ہوئی چیز کھا رہے. فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہاں اولئک الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں. ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا کہ لقمہ اگر گر جائے اللہ کی نعمت رزق ہے, اٹھاؤ صاف کرو کھاؤ ضائع مت کرو. تو حضرت تھانوی رحم اللہ نے اسی کو مثال کے طور پر سمجھایا, فرمایا کہ جب کسی بادشاہ کے دربار میں انسان جائے اور بادشاہ اپنے آنے والے مہمان کو ہیرے جواہرات اس کی مٹھی میں بھر دے, اس میں سے اکا دکا کوئی ہیرا موتی گر جائے, اب وہ سوچے کہ بادشاہ کا دربار ہے اتنے سارے ہیرے جواہرات تو ویسے میری مٹھی میں آ گئے, میں تو ویسے ہی مالا مال ہو گیا, یہ دو چار گر گئے اکا دکا گر گیا تو گرنے دو, اگر وہ گرا ہوا چھوڑ دے گا تو یہ بادشاہ کے دیے ہوئے اس انعام کے اور اس تحفے کی ناقدری ہے کہ بادشاہ نے قیمتی ہیرے دیے اس میں سے دو تین گر گئے تو یہ گرا ہوا چھوڑ کے جانا بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی اور ناقدری ہے. ان ہیروں کو بھی سنبھال کر اٹھانا ہے کہ ایک ایک چیز وہ بڑی عظیم الشان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو انسان کو رزق کا سلسلہ بنایا ہے, کھانا ہو, دانا پانی ہو, چاول کا ایک دانا بھی ہو اگر, تو بادشاہ کے دیے ہوئے قیمتی ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس چاول کے ایک دانے کے پیچھے کتنی بڑی محنت ہے. اس دن جو ہمارا سفر تھا بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ, تو اپنے وہاں امیر پور خاص میں ہمارے ساتھی ہیں تو وہاں جانا ہوا کھیتوں میں باغات میں ادھر ادھر. تو آج کل ٹھنڈک کا موسم ہے, گنوں کا سیزن ہے, تو گنوں کے موقع پہ اس سیزن میں سردی کے موسم میں گڑ بنتا ہے. تو وہ جگہ پر لے کے جہاں گڑ بن رہا تھا, چار پانچ افراد تھے جو اس پوری مشینری کا حصہ تھے کہ وہاں پر پوری ایک بھٹی جیسی بنائی ہوئی, اس میں آگ لگی ہوئی, بڑا سا کڑاؤ اس کے اوپر چڑھا ہوا, اس کے اندر گنے کا رس پک رہا ہے, ادھر مشین چلے, ایک بڑے سانپ بےچارے بوڑھے بالکل مرجھائے ہوئے سکڑے ہوئے بالکل دبلے پتلے نحیب کمزور طاقت نام کی چیز نہیں, بےچارے وہ لگے ہوئے ایسے دیہاتی انداز کے بےچارے, وہ گنوں کا رس نکال لیں, ادھر سے دوسرا آدمی ہے وہ گنے کا رس نکال کے ادھر ڈرم میں ڈال لیں, ڈرم میں سے چھان کے ادھر ڈال لیں, پھر ایک آدمی ہے نیچے آنکھ کے اندر مستقل گنے کا بھوسا جلا رہا ہے اور گرمی کے اندر لال تپ رہا ہے بالکل, ادھر ایک اس کو مستقل ہلا رہا ہے چلا رہا ہے, دوسرا وہاں لگا, چار پانچ افراد لگے ہوئے محنت کے اندر, تب جا کے وہ گڑ تیار ہو کے ڈلیاں بن کے باہر آ رہا ہے. اور اتنی محنت کے بعد تیار ہونے والا گڑ 150 روپے کلو, بڑے بڑی ڈلیاں تازہ تازہ گڑ 150 روپے کلو. اس کے پیچھے محنت کتنی ہے, ہم وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہے, یہ شام کا وقت تھا, دیکھ کے یہی شکر ادا کر رہا تھا, یا اللہ آپ کس طرح نعمتیں تیار کرا کے ہمارے گھروں تک بھیج دیتے ہیں. ہم تو گئے دکان پر کہیں ٹھیلے پر مونگفلی والے کے پاس جا کے چیزیں سمیٹ کے خرید کے لے آئے دو پیسے خرچ کر کے, لیکن اس کے پیچھے بنانے والوں کی محنتیں کتنی ہیں. پورے اس دن ان کے 10 مرتبہ تھا, تو وہ 9واں چکر تھا, جس 9ویں چکر میں ہم نے بھی وہاں پر پھر وہ مسالے ڈلوا کے گڑ تیار کرایا, تو بتانے لگا کہ بس 10واں چکر پورا اور مغرب کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ یعنی وہ کڑاؤ کے اندر وہ ڈل کے بنتا ہے, وہ 10ویں حصے پر سارے دن کی محنت مکمل ہوتی ہے. تو چاول کے ایک دانے کے پیچھے بھی اس کے اندر باغبان کی کھیتی باڑی, پانی دینا اور اس کے اندر ہل بیل جوتنا, اور اس کے بعد ساری محنتیں مجاہدیں, پھر اس کے بعد زمینداروں کی دعائیں فریادیں, اس کی حفاظت, بارشیں آ جائیں, آندھی طوفان آ جائیں, سیلاب آ جائیں, بارشیں نہ برسیں, پانی دستیاب نہ ہو, یہ زمینداروں کے پاس کبھی انسان جائیں کس قدر بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کھیت کو پانی نہیں مل رہا, آج پانی رکا ہوا ہے, پانی کے بھاری ہیں, پانی کم ہے, پانی زیادہ ہے, کتنی مشقتوں کے بعد یہ کیلے ہیں, پھل فروٹ ہیں, آم ہیں, دیگر چیزیں ہیں, اس کے پیچھے کس قدر مشقتوں کے بعد یہ نعمتیں تیار ہو کے ہمارے ہاتھوں تک سج بن کے تیار ہو کے پہنچ جاتی ہیں. تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان نعمت اور قدر کے قابل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اس لقمے کو اٹھایا اور قدردانی کے ساتھ کھایا اور فرمایا کہ ان میں بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دو. عظمت تھی دل کے اندر, مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا, آپ کے انداز کا, کہ آپ نے جو طور طریقہ سکھایا قدردانی سکھائی. تو میں نے کہا کہ روپیہ پیسہ بھی اگر ہمارا کہیں گر جائے تو اس کی قدر ہونی چاہیے. تو بزرگان دین نے طور طریقے سیکھے ہیں, آگے سکھائے ہیں. تو حضرت تھانوی رحم اللہ کے خاص مرید حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ, تو ان کا ایک سکہ گر گیا تھا, فرمایا کہ انتھک کوشش کی, جب تک اس کے ملنے کی امید تھی اس وقت تک تلاش کرتے رہے, جب نہ ملا اس کے بعد پھر آگے سفر جاری رکھا, آگے جہاں جانا تھا اس طرف پھر رواں دواں ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر قدردانی ہو, شکر گزاری ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہو, اور معاملات ایسے ہوں کہ ہر اچھی بات جہاں سے ملنے والی ہو. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, میں جب کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں, کہیں پر کوئی عالم دین کوئی واعظ کر رہے ہوں, کوئی بیان چل رہا ہو, کوئی اصلاحی چیز ہو, تو میں تھوڑی دیر ضرور وہاں کھڑا ہو کر کان لگا لیتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کام کی بات ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ مجھے سنوا دیں گے. حالانکہ وہاں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ لکھ کر فارغ ہوئے, وہیں پر ہی پڑھایا مدرس ہے, اور وہیں پر ہی مفتی کے ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے جو افتا کا شعبہ تھا اس کے صدر المفتی, تمام مفتیوں کے نگران اعلی, اس کے باوجود اپنے اندر طلب ایسی ہے, پیاس ایسی ہے, تڑپ ایسی ہے کہ استاد الاساتذہ ہیں, علماء کے استاد ہیں, لیکن اپنے اندر طلب کی چنگاری ایسے لیے. میں فرمایا جب کبھی میں کہیں سے گزرتا ہوں اور کہیں بیان ہو, کوئی درس ہو, میں ضرور رک کے وہاں کھڑا ہو کے سنتا ہوں تھوڑی دیر جتنا میرے پاس وقت ہو, کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کے ذریعے سے میری کام کی بات میرے کان میں ڈلوا دیں گے. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں کہ کب انسان کے لیے کون سی بات ہدایت کا ذریعہ بن جائے, رہبری رہنمائی کا ذریعہ بن جائے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اس دن ہمارے ایک بزرگ ہیں مدینہ منورہ والے, تو مجھے یہ جو اتوار کا بیان ہوتا ہے اس کی بہت بڑی میرے پاس ذمہ داری ہوتی ہے, اور ایک بہت بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ اصلاحی پہلو سے بیان اس طرح کرنا کہ آنے والوں کے اوپر ہماری محنت اثر انداز ہو جائے اور ہمارا بیان کارآمد ثابت ہو جائے. تو جمعے کے بیان کی جتنی مجھے ذمہ داری محسوس نہیں ہوتی اس سے زیادہ اس کی بیان کی محسوس. حالانکہ چھوٹا مجمع ہوتا ہے, تھوڑا سا سمٹا ہوا بیان ہوتا ہے, لیکن ذمہ داری قدرتی طور پر بہت بھاری ہوتی ہے. تو اپنے بزرگ سے اس دن میں تذکرہ کیا کہ حضرت اتوار کا بیان میرے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. فرمانے لگے آپ فکر مت کیا کریں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بھیجیں گے, اور آپ ہیں مالی باغبان. فرمایا کہ آپ کا کام ہے بیجوں کو بکھیرنا. مالی جب ہل بیل چلا لیتا ہے اور زمین کو تیار کر لیتا ہے تو باغ کے اندر وہ بیج اس طرح بجائی کرتا ہے, اس طرح مٹھی کے اندر بھر بھر کے اچھالتا ہے. فرمایا کہ آپ کا کام ہے بیج بکھیرنا, پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ کس دل میں اس بیج کو اگائیں گے. سامنے فصل ہے, زمین تیار ہے, اب بیج کو بکھیرنا. انسان مختلف چیزیں بیان کرتا ہے, اسی اس میں جس کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے, کوئی چنگاری ہوتی ہے, کوئی تڑپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں باتوں کے اندر کس کے لیے کیا نفع کی بات سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور بندے کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے اور اگلے سامنے والے کا فائدہ اور بھلا ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ آنے والوں کی طلب کی برکت ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ القا فرماتے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ وقت کے اوپر کوئی ایسی بات زبان سے نکلوا دیتے ہیں کہ جس کے اندر آنے والے کی تشنگی پوری ہو جاتی ہے. تو حضرت کی محفل اور مجلس کے اندر یہ عام انداز تھا. آنے والے سمجھتے تھے یار حضرت کو شاید کشف ہو گیا, ہماری جو بات تھی, جو ہماری کیفیت تھی, وہ تو حضرت نے بیان فرما کے رکھ دی. تو لوگوں میں یہ مشہور ہونے لگا کہ حضرت شاید صاحب کشف ہیں, کرامت والے ہیں, کہ حضرت کے اوپر منکشف ہو جاتا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ بہت سادہ انسان تھے اور صاف گو انسان تھے, کوئی تکلفات سے بالکل بالاتر تھے. فرمایا کہ لوگ اس کو میری کرامت سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آنے والا اگر کوئی طلب لے کر آتا ہے, کوئی تڑپ لے کر آتا ہے, اپنے اندر طلب کی جستجو لے کر آتا ہے, تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو کہنے والے کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں. تو جواب تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, تشنگی اور پیاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجھتی ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ پانی کم تلاش کرو, پیاس زیادہ پیدا کرو. ایک فارسی کا شعر ہے, اس کا ترجمہ بنتا ہے. فرمایا کہ اپنے اندر پانی کی پیاس, اپنے اندر پیاس زیادہ پیدا کرو, پانی کی تلاش کم رکھو. جب پیاس زیادہ ہوگی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پانی تمہارے لیے آسمانوں سے اور زمین سے ابال دیں گے. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا, ان سے کسی نے پوچھا تھا حضرت کوئی وظیفہ بتائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. خواب میں فرمایا اچھا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرنا, سادہ لفظ میں بتایا کہ اچھی سی مچھلی لینا, اس کو تل لینا نمکین اس میں کر کے, اور اتنی کھانا کہ سیر ہو جاؤ, پانی مت پینا, اور اس طرح سے مچھلی کھا کے سو جانا, تمہاری مراد پوری ہوگی. بتانا مجھے پھر کیا ہوا. بڑا خوش ہو گیا آسان کہ مزے سے مچھلی بھی کھاؤں گا, خواب میں زیارت بھی ہو جائے گی. تو نمکین مچھلی کھائی منڈ کے, اور اس کے بعد یہی جستجو اور طلب لے کر سو گئے. اچھا حضرت نے منع فرمایا تھا مچھلی خوب کھانے لیکن پانی مت پینا, پانی پیے بغیر سو جانا. اسی طرح کیا کہ وہ تو اچھا نسخہ, چلو مچھلی کھائی رچ کے سیر ہو گئے اور بغیر پانی پیے سو گئے. مچھلی جب کھائی جائے, چاول کھائے جائیں, بعض چیزیں کھائی جائیں, اس کے بعد پھر جب ایک مرحلہ گزرتا ہے تو پھر پیاس لگنی شروع ہوتی ہے. اب ان کو پیاس کا تقاضا شروع ہوا, پیاس لگنی شروع, لیکن حضرت نے منع فرمایا تھا کہ پانی مت پینا. تو بغیر پانی پیے سونے کی شرط لگائی تھی, خواب میں زیارت ہوگی. تو یہ پانی پیے بغیر تشنا سو گئے, پیاسے سو گئے, لیکن پیاس بڑھتی گئی, شدت بڑھتی گئی. جیسے جیسے مچھلی ہضم ہوتی گئی وہاں پیاس بڑھتی گئی. نوبت یہ آئی جب صبح اٹھے حضرت کے پاس گئے, حضرت خواب میں زیارت تو کچھ بھی نہیں ہوئی, محنت تو بہت کی میں نے. فرمایا کیا ہوا پھر؟ خواب میں کہا ساری رات پانی پانی دکھتا رہا. پیاسا سویا تھا, پیاس کی شدت ایسی تھی کہ ساری رات خواب میں تالاب پانی اور یہی کٹورے اور گلاس ہی نظر آتے رہے. فرمایا جتنی تم نے اپنے اندر مچھلی کھا کر پانی کی طلب اور پیاس پیدا کی ہے نا, اتنی پیاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی پیدا کر لو تو پھر حضور کی زیارت بھی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ طلب کچھ نہ ہو, پیاس کچھ نہ ہو, لگن اور جستجو کچھ نہ ہو, خالی مطالبے ہوں مجھے بھی حضور نظر آ جائے. رات دن اوڑھنا بچھونا اپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت بنا لو. دل دماغ میں اپنا محبوب انسان کا, دنیا میں کوئی محبوب ہوتا ہے, کوئی دوست ہوتا ہے, کوئی جگری یار ہوتا ہے, رات دن انسان کی محبت اس سے وابستہ ہو جائے, خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے اندر ایسی تشنگی پیدا کر لو, اتنی پیاس پیدا کرو, ایسی لگن کے ساتھ سنتوں میں مگن ہو جاؤ کہ خود بخود چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جب آپ کا تصور دل دماغ میں ہوگا تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور جب دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک دن میں بڑا تشنا تھا، حضور کی یاد میرے ستا رہی تھی اور آپ کے دیدار کو دل تڑپتا تھا، بے چین تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا گیا، اپنی خالہ کے گھر، ازواج مطہرات میں جو آپ کی خالہ حضور کی زوجہ محترمہ، تو وہاں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ حضور کا آئینہ ہے، چلو دیکھوں۔ اس کو اٹھایا، اس آئینے کو جب دیکھنے لگا، آئینے میں جب مجھے شکل نظر آئی تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دیدار ہونے لگا۔ کہا کہ دیر تک میں آئینے کو تکتا رہا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، اس آئینے کے اندر اللہ پاک نے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دیا۔ عشق و محبت ہو تو اللہ پاک کی طرف سے پھر تشنگی اور پیاس بجھانے کے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر طلب کی جب چنگاری ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی رہبری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اس کے لیے پھر راستے ہموار فرماتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر طلب پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو کہ مجھے بھی اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ نفس کرانا ہے، اچھے اخلاق کا مجھے بھی پیکر بن کر جینا ہے، معاملات کی صفائی کی فکر ہو، اپنے آپ کو کسی ایک کشتی میں سوار کرنے کی فکر پیدا کرو۔ فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں طلب کی چنگاری اپنے اندر سلگانی ہوگی۔ اور اس کو پھر مثال سے سمجھانے لگے، فرمایا کہ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ چولوں کے اندر آگ جو ہوتی تھی تو وہ تو ظاہر لکڑیوں سے چولہے جلتے تھے، گیس تھی نہیں، ماچس کی تلیاں تھی نہیں، تو چکماک کا پتھر ہوتا تھا جس کو رگڑ کے آگ لگائی جاتی تھی۔ اور پھر وہ آگ جب ہوتی تھی تو آگ لگانے کے بعد جب کام ہو گیا تو اپنی کچھ لکڑیوں کو، جیسے انگاروں کو، کسی انگیٹھی کے اندر سلگنے دیا جاتا تھا تاکہ دوبارہ جب ضرورت پڑ جائے اسی میں پھر پھونکنی مار کے پھر دوبارہ آگ کے شعلے بھڑکا لیے جائیں۔ تو خاتون کے گھر میں چولہا بجھا ہوا تھا، ضرورت تھی کچھ کھانا وانا پکانے کی، تو آگ تو تھی نہیں گھر میں، تو ہوتا تھا پرانے وقتوں میں دستور کے پڑوسن سے آگ لے آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی آگ لینے تو گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صاحبزادی سے شادی ہو گئی، بھیڑ بکریاں، آل اولاد، بیوی بچوں کے ساتھ واپس اپنے علاقے آ رہے تھے، پیغمبری ملی نہیں تھی، واپس اپنے علاقے آ رہے تھے والدہ سے ملاقات کرنے کے۔ مدت گزر گئی، 10-12 سال کا عرصہ ہو گیا، والدہ کا جا کے دیدار کر کے آؤں، بھائی سے بھی ملوں، حالات دیکھوں کیا ہیں۔ اب جب وہاں سے چل رہے تھے، سردی کا زمانہ تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور رات کا وقت تھا، اہلیہ محترمہ امید سے تھیں اور وہاں زچگی کے آثار شروع ہو گئے، تو دور روشنی نظر آئی۔ فرمانے لگے سامنے آگ ہے، وہاں سے لے آتا ہوں، آگ سے تھوڑی گرمائی بھی مل جائے گی ہم لوگ کو، روشنی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ بکریاں وکری میں اندھیرے میں ادھر ادھر بدک کے گم ہو گئی تھی، تو فکر مند تھے، نکلے آگ لینے کے لیے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ جب وہاں پہنچے، یا موسیٰ انی ان اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، یہ آگ نہیں ہے، یہ میری تجلی ہے، یہ میرا جلوہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ روشن تھے درخت، ایسی چمک پڑ رہی تھی، ایسے جھلمل جھلمل چمک رہے تھے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ آئے ہیں آگ لینے کے لیے آگ سمجھ کر، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، آپ مبارک وادی کے اندر، اس طوا نامی وادی کے اندر موجود ہیں، جوتے اتار دیں آپ، اس وقت آپ کے ساتھ ہے، خصوصی انعام و اکرام کا معاملہ ہونے والا ہے کہ ان اخترتک، میں نے آپ کو پیغمبری کے لیے چن لیا۔ فاستمع لما یوحا، غور سے سنے جو میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں، اننی ان اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرنی ہے، واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے آپ کو نماز قائم کرنی ہے۔ اور آگے پھر وہ فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالیں، وما تلک بیمینی کا، یا موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ عصایا، میرا عصا، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، لمبا چوڑا جواب دیا، کہا ڈالو زمین پہ، زمین پہ ڈالا، فاذا ہی حیت تسعى، اچانک وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو کے دوڑے، قال یا موسیٰ لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑو۔ اب سانپ کا پکڑنا بھی آسان کام نہیں، رہل سہل کرا دی، اللہ پاک نے پیغمبری کا اعزاز بھی دیا، ساتھ میں معزہ بھی دیا، اپنا ہاتھ بغل میں دبائیں، اب نکالیں، سورج سے زیادہ چمکدار تھا، روشن تھا، اور اس کے اندر ایسی شعائیں نکل رہی تھی، معجزات دیکھے، 10 سے زیادہ معجزات دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس روانہ کیا۔ تو خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کے آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم اللہ نے فرمایا، وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ کو تو امید نہیں تھی کہ آپ کے اوپر قرآن کریم یا کتاب اللہ نازل ہوگی، اور اللہ پاک نے آپ کو اعزاز و اکرام بخشا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بنا دیا، تمام رسولوں کو سردار بنا دیا، سید ولد آدم پوری انسانیت کا سردار اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے. تو غرض یہ کہ پہلے وقتوں میں چونکہ دستور ہوتا تھا آنگ لیتے تھے, تو وہ فرمایا کہ خاتون آنگ لینے کے لیے پڑوس میں جائیں. تو ایک خاتون اپنے پڑوس میں آنگ لینے گئی اور اس سے کہا بہن ذرا کوئی آنگ دے دینا چولہا بھڑکانا ہے. کہا میری تو خود آنگ بجھی ہوئی ہے. کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں دیکھ لوں, ہو سکتا ہے کہ نیچے دبی ہوئی کوئی چنگاری مل جائے. تو کہا دیکھ لو. جب چولہے کے اندر اس نے ادھر ادھر لکڑی لگائی, ہلایا جلایا, تو نیچے کچھ دبے ہوئے انگارے وہ سلگتے ہوئے مل گئے. ان چنگاریوں کو جب اٹھا کر لے آئی اور ان کو پھونک ماری تو اس میں سے پھر آگ سلگنے لگی, ہوتے ہوتے وہ آگ بھڑک گئی اور اس کے کام بن گیا. شکریہ ادا کیا کہ وہ چنگاری نے ہی کام دکھا دیا اور مجھے جو آگ کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ, جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد ہیں, فرمانے لگے کہ انسان کے اندر اگر چنگاری ہو طلب کی اور وہ کسی پیر کے, کسی مرشد کے, کسی معلم کے, کسی مربی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس چنگاری کو بھی پھونک مار کے اس کو شعلہ بنا دے گا, لیکن شرط یہ کہ چنگاری تو ہو. فرمایا کہ اگر پڑوسن کے چولہے کے اندر چنگاری ہی نہ ہوتی تو 10 دفعہ بھی پھونک مارتے اس میں اندر پھر شعلہ بننے کا کوئی امکانات نہیں تھے. تو جب انسان کے اندر طلب ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, وہ جو حدیث مبارک پچھلے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی کہ سنو جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا اگر وہ سدھر گیا سنور گیا تو سارا جسم انسان کا سدھر جاتا ہے, اگر وہ بگڑ گیا تو پورا وجود انسان کا بگڑ جاتا ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سنو انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم انسانی سنور جاتا ہے, اگر وہ بگڑ گیا پورا جسم انسانی بگڑ جاتا ہے, اور سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل کا ٹکڑا ہے. تو اس دل کے ٹکڑے کو اچھا بنانے کے لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرنی ہوتی, پھر دل میں تڑپ ہو, دل میں چنگاری ہو, اللہ تعالی کی طرف بڑھنے کی لگن ہو, اور اصلاح نفس, تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا ہے, اس کی فکر دامنگیر ہو, تو پھر تو انسان کے اندر مثبت تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. باغبان کی وہ مثال مجھے بڑی پیاری لگی, حوصلہ ملا. حضرت فرمانے لگے کوئی آئے نہ آئے آپ کا کام ہے بیج بکھیرنا, جس بیج کو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ان بیجوں کو درست فرما کے ان کے اندر پودے اگاتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں, آنے والوں کو جس کو جتنا نفع پہنچانا ہوگا اللہ تعالیٰ نفع پہنچا دیں گے. ہوتے ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں, جوان ہیں, خواتین ہیں, حضرات ہیں, بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں, تو ہماری بھی ہمت بڑھتی ہے, حوصلے بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری محنت کوئی رائے گا نہیں جاتی. اور سب سے بڑی جو نقد انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے, کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے, اس کے فوائد اور ثمرات تو سامنے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. تو آنے والے وہ اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھ کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. ہم اگر 2 قدم چل کے اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں, اپنا وقت اگر دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کے گھر میں گزار رہے ہیں تو یہ سعادت کی بات ہے. اور بزرگ تھے ہمارے ہندوستان کے اندر, بیان کیا بہت لمبا چوڑا واضح ارشاد, تقریر کر دی, اس کے بعد جب مسجد سے اتر رہے تھے, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یا ان کے آس پاس کے کوئی, تو ایک شخص ہانپا کانپا بھاگتا دوڑتا پہنچا, کہا کہ وہ تقریر تھی بیان دا ہو گیا ختم ہو گیا. ہاں وہ تو ہو گیا. ارے میں تو کہاں سے بھاگتا دوڑتا چلا آیا, دیر ہو گئی, پہنچ نہیں پایا. میں بھی اس کی لگن میں آیا, فرمایا آؤ بھائی آؤ. اس کو بٹھایا, از اول تا آخر پورا کا پورا بیان دوبارہ اس کے سامنے دہرا دیا. فرمایا کہ یہ پورا ہمارا بیان تھا جو ہم نے کیا مجمع عام کے سامنے, اب اس اکیلے ایک دیہاتی کے آگے وہ پورا بیان اپنا دہرا دیا. دیکھنے والے دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے کہ دوبارہ سے اتنا وقت ایک آدمی کے اوپر خرچ کر دیا. کہنے والوں نے کہا حضرت وہ بیان جو آپ نے مجمع عام کے سامنے کیا تھا وہی آپ نے ایک آدمی کے سامنے پھر سے دوبارہ دہرا دیا, اتنی محنت, اتنا تھکانا اپنے آپ کو. وہ فرمانے لگے پہلے بیان کے اندر بھی مقصود اور مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تھی, دوسرے بیان میں بھی مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت سے خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں, یا اللہ تعالیٰ اس محنت سے راضی اور خوش ہو جائیں. اور امید یہ ہے کہ یہ محنت زیادہ خوش کرنے والی ہوگی کہ ایک بندے کے اوپر وہ ساری اپنی جو بھی صلاحیتیں تھیں, جو معلومات تھیں, جو تیاری تھی, جو موقف پیش کرنا تھا, وہ اس ایک بندے پر جس میں طلب تھی, جو بےچارہ محنت کر کے بھاگا دوڑا چلا آیا, پوری محنت اس پر خرچ کر دی. تو اس لحاظ سے آنے والوں کی بھی محنت اللہ کرے بارآور ہو, اور ہماری محنت بھی کارگر ثابت ہو, اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا انشاءاللہ ایک کشتی کا سوار بننے کے مترادف ہو. اللہ کرے کہ ہم جس طرح یہاں ان مبارک لمحات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہاں بھی ایک و نیک بنا کے رکھے, آخرت میں بھی اللہ پاک ہم سب کو ایک و نیک بنا کے رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ عظیم الشان کارنامہ, جس کارنامے کے ساتھ اپنے اندر عاجزی انکساری کا اظہار ہو رہا ہے, آداب سکھا دیے کہ بڑے سے بڑی خدمت بھی اگر اللہ تعالیٰ لے لیں, بڑے سے بڑا کارنامے بھی انجام دلوا لیں, کبھی بھی اس کی نسبت اپنی طرف مت کرنا. بڑے چھوٹے جب کسی کام میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے اندر ادب قرآن کریم میں یہی سکھایا جا رہا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے بیت اللہ بنایا اور اسماعیل بھی ساتھ تھے, یعنی کہ باپ بیٹے کو ایک برابر پلے میں, ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے, نہ ابراہیم نے بنایا اسماعیل ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرمانے لگے, کسی کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا. تو یہ وہی ادب ہے کہ جب بڑے اور چھوٹے مل کر کوئی کام کریں, اس کام کی نسبت پھر اپنی طرف نہ ہو بڑوں کی طرف ہو, کہ بڑے وہ کام کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ شریک تھا. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کارنامہ ہے, اتنی بڑی محنت ہے, انتھک کوششیں ہیں, مارکے ہیں, مجاہدے ہیں, اور اس کے بعد جا کے مکہ مکرمہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا, مدینہ منورہ میں بھی چین سکون سے بیٹھنے نہیں دیا گیا. 8 سال کے بعد اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کا فاتح بنا کر آپ کو واپس لوٹایا اور پلٹایا. اس وقت آپ فاتحانہ انداز سے اور سینہ تان کر اکڑ کر نہیں, آج اسی ان کے ساری صحابی جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر کالا امامہ باندھے ہوئے سوار تھے اور آپ کا سر جھکتا چلا جا رہا تھا کہ آپ کی تھوڑی سینے سے لگ رہی تھی اور آپ کے یہ امامے کا سامنے کا حصہ کجاوے کی لکڑی سے ٹکرا رہا تھا, جس وقت مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہو رہے تھے. ہونا تو چاہیے تھا فاخرانہ انداز ہوتا اور سینہ تان کر داخل ہوتے کہ آج ہم جس سے نکالے گئے تھے اس شہر کے اندر فاتح بن کر, نہیں نہیں, کارنامہ اتنا بڑا ہے, محنتیں اتنی ہیں, اس میں قربانیاں پیچھے اتنی عظیم الشان ہیں, لیکن نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فرماتے ہیں زبان پر آپ کے یہ آیات مبارکہ تھیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یاد تھی کہ یا اللہ آپ نے جو وعدہ فرمایا تھا آج سچا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی, بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کی اندھیر ہے, اندھیر نہیں ہے, اس کے فیصلے حکمتوں پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات دیے, آنن فانن سارے کافروں کے ایک اشارے میں قلقمہ فرما سکتے تھے, تہس نہس کر سکتے تھے, سب کو دھسا سکتے تھے, قلقمہ نہ, وہ پورا نظام تھا. پیغمبر کے بارے میں جو دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا, مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رسول فرشتے کی شکل میں آ جاتے انسان کہہ سکتا تھا کہ انہیں کیا معلوم ہماری مجبوریاں, ہماری پریشانیاں, ہماری بھوک پیاس, یہ کیا جانے, یہ تو ان کو تو نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی, نہ ان کو خوشی نہ غمی. اپنے ہی لوگوں میں سے ہو جن کے تمام جذبات, احساسات, جن کی تمام ضروریات, جن کی سوچ و بچار, جن کے تمام حالات بھی انہی کے جیسے ہوں, تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ کیا جانے ہماری مشکلات, یہ کیا جانے ہماری پریشانیاں, یہ کیا جانے ہمارا, اس طرح نہیں, بلکہ انہی میں کا رسول ہوں تاکہ انہی کی ہم مزاجی, انہی کی زبان, انہی کی بولی, انہی کے طور طریقوں میں ان کو سمجھائیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھل مل کر رہتے تھے کہ آپ خود بازار تشریف لے جاتے, خرید و فروخت فرما لیتے, اپنی بکری کا دودھ دھو لیتے, گھر کے اندر پیوند لگانا پڑتا, کوئی سلائی ہوتی خود کر لیتے. تو یہی تو وجہ تھی, دیکھ کر مشرکین کہتے یہ کیسے پیغمبر ہیں, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ رسول تو عجیب ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, بازاروں میں بھی جاتے, تو ان کو یہ اچمبا لگتا تھا. حالانکہ یہ تو عین فطرت کے مطابق تھا کہ رسول کو چونکہ انہی لوگوں میں سے بھیجا گیا تھا تو وہ بھی وہ تمام تر ضروریات اپنے اندر رکھتے تھے, بھوک اور پیاس ان کو بھی لگتی تھی, اور عاجزی انکساری توازوں کا ایسا پیکر تھے کہ گھل مل کر رہتے تھے. کوئی بڑائی نہیں, کوئی تکبر نہیں, کوئی گھمنڈ نہیں, بلکہ عام معاشرے کے اندر اس طرح ایک انسان اپنی ضروریات کے لیے نکلتا ہے, اپنے کام کاج کے لیے فکر مند ہوا کرتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل اسی طرح گھلے ملے رہا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعا کا اثر دکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ پر اس کا اظہار فرمایا کہ خود آپ بھی عاجزی کا پیکر بن کے جھکتے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. عبادت کی توفیق مل جائے, کوئی نیکی انجام پا جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حرم میں داخل ہوئے, پرانی بات تھی، جب مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو داخل ہونے کے ساتھ ہی صحابہ ہمیشہ فکر مند ہوتے تھے، بڑے سے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر رکھتے تھے کہ ہم میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، مزید کوئی اور درستگی. تو جب داخل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے آپ نے فرمایا کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں، نقصان میں ہیں، تباہ و برباد ہیں. اجڑ گئے لوگ بڑے خسارے میں، ڈر گئے کہ شاید کوئی آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے میں اور حضور وارننگ دے رہے. ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہو کے آئے گیا رسول اللہ، کون لوگ، کس کے بارے میں آپ فرما رہے؟ اور صحابہ کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے بارے میں کوئی پول پٹی نہ کھل دیں لمیاں، گھبراتے تھے، ڈرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر و خوف دیکھ لیا کہ یہ ابو ذر گھبرا گئے. فرمایا کہ مالدار لوگ خسارے میں ہیں، دولت کے انبار جن کو ملے ہیں اور جو دبا دبا کے، چھپا چھپا کے، بچا کے رکھتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں. الا من فعل ہکذا وہکذا وہکذا، مگر وہ لوگ اس ناکامی سے بچ گئے جو مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں کو دیتے ہیں، ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا، مال بھر بھر کے مٹھیوں کے. آپ نے اشارے فرمایا الا من فعل ہکذا وہکذا وہکذا، جو مال بھر بھر کے لوگوں پر لٹاتے ہوں وہ تو کامیاب اور کامران ہے کہ اللہ کی دیوی نعمت کو وہ خرچ کر کے ذخیرہ آخرت بنا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے دبا دبا کے، چھپا چھپا کے، بچا بچا کے رکھا، یہ پھر ان کے لیے ناکام ہونا مرادی. ہم الاخسرون ورب الکعبہ. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں ایک دفعہ پہنچے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے، ایسے جیسے انسان دباتا ہے نا بعض دفعہ، کسی غصے کی وجہ سے یا ناراضگی کی وجہ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انداز ہوگا خاص جس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبایا. تو حضرت ابو ذر غفاری لرزہ اور ترسا ہو گئے، خوف زدہ ہوئے، فوراً پوچھنے کہ یا رسول اللہ کوئی بیعت بھی ہوئی ہے مجھ سے، کوئی گستاخی ہوئی ہے، کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ آپ کے چہرے سے مجھے ناگواری اور ناراضگی کے، غیظ و غضب کے آثار دکھائی دے رہے. تو اس قدر صحابہ محتاط رہتے تھے کہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود خامیوں کے اوپر ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، حالانکہ وہ پاکیزہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کا وہ امتیاز پا چکے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ سب اللہ سے راضی ہیں. اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون، سچے اور پکے ہونے کے اللہ پاک نے وعدے فرمائے. کل وعد اللہ الحسنا، سب کے سب بخشے بخشائیں. پاکیزہ ہستیاں تھی، پاکیزہ جماعت تھی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، جو حضور کے ساتھی ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ترین غیظ و غضب والے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں. اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہونے کے باوجود اپنے بارے میں ہمیشہ ڈرتے تھے کہ نہ جانے کب کبھی کوئی کوتاہی ہماری ایسی ہو جائے جو ناراضگی کا ذریعہ بن جائے. اللہ کے رسول فرمایا کہ 10 افراد جن کے لیے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، پورے 10 افراد سب کے بارے میں جنت کی بشارت دی، اشارہ مبشرہ. عمر کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتے تو عمر اس شان کے تھے کہ یہ پیغمبری ان کو ملتی. ایسی بڑی ہستی. آج جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت حذیفہ ابن یمان جو صاحب سر رسول اللہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، ان کے پاس گئے کہ حضور نے جو آپ کو منافقوں کی فہرست بتائی تھی، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس فہرست میں کہ عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے. ایسے خوف زدہ رہنے والی ہستیاں کہ سن لیا کہ عمر فی الجنہ، لیکن پھر بھی خوف کا یہ عالم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ منافقین کی فہرست میں میرا نام بھی ہو. تو اپنے اندر ڈر اور خوف بھی ہو. اگر کوئی عبادت، کوئی خدمت اللہ پاک انجام دلوا لے، فخر گھمنڈ انسان کو زیب نہیں دیتا. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق بخشی، آپ کا انعام ہوا، آپ نے بدنی، زبانی، مالی، کوئی بھی تینوں میں سے عبادت انجام دلوائی، یہ آپ کا فضل و کرم ہوا، آپ نے توفیق بخشی. اور اس کے بعد استغفار بھی ہو جائے، یا اللہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی معافی چاہتا ہوں. نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے، یا اللہ آپ کی شان شان تو میں عبادت انجام نہ دے سکے، یا اللہ مجھے معاف فرمانا، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما. تو اس طرح انسان شکر بھی ادا کرے. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف بلّہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بہت سے لوگ ناقدری کرتے ہیں، ارے ہماری کیا نماز، کیا ہمارے روزے، کیا ہمارے سجدے، کیا ہماری تلاوت، ہماری تو دعائیں وائیں کہاں قبول. یہ ناقدری ہے، ناشکری ہے، بہت بڑا کفران نعمت ہے. پوچھو ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، جن کو اللہ پاک نے ایمان سے محروم رکھا ہوا ہے. شکر ادا کرو کہ ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، سجدے کی توفیق مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایمان ہی نہ دیتے، ایمان دینے کے بعد بھی سلب کر سکتے تھے. اس اللہ نے ایمان دیا، توفیق دی اعمال کی، اب یہ لگے میں بڑے بن کے ہم تو کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہماری نمازیں کچھ نہیں، ہم تو ٹکرے مارتے ہیں فلاں. اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض ہو گئے، ان ٹکروں کی بھی توفیق سلب کر لیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ بدبختی کی چھاپ لگ گئی. تو جو کچھ عبادت بن پڑے فرمایا کرتے تھے، استغفار اپنی جگہ کرو گے، یا اللہ آپ کے شاید اچان عبادت نہ کر سکے، لیکن نا قدری کے بول زبان سے نہ نکالو کہ ہم نے تو ٹکریں مال لی، ہماری کیا تلاوت کیا عبادت، یہ عاجزی نہیں ہے نا قدری ہے. شکر ادا کرو، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے تلاوت کی توفیق دی، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے عبادت کی توفیق دی، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے صدقہ خیرات کی توفیق دی، آپ نہ دیتے میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا. تو شکر بھی ہو فکر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاجزی، انکساری، اخلاص اور اخلاق کا پیکر بنائے اور ہمیشہ توازوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی اور زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. زاہد ندیم صاحب بیمار، دعا فرمائے اللہ پاک انہیں بھی شفا کلی عطا فرمائے. ہمارے سہیل بھائی، احمد بھائی کی بیٹی، ہمارے زبی بھائی، ان کے اہلیہ محترمہ اور حاضرین میں جو بیمار ہوں، خواتین میں یا حضرات میں، اللہ پاک سب کو اور متعلقین میں کوئی بیمار ہو سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. ہم سب کا یہاں آنا، جمع ہونا، کہنا، سننا قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرمائے. مبارک لمحات ہیں اللہ پاک، ہم سب کو مبارک بنائے، اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا لے اور اپنا قرب خاص، قرب تام عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے. بزرگ نے فرمایا تھا، نسخہ بتاتا ہوں کہ اللہ والے بننا چاہتے ہو، کہاں بننا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ بس تمہارے لیے ایک کام میں بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، اللہ والے بن جاؤ گے. اور وہ کام بھی ایسا ہے کہ کرنے سے تعلق نہیں رکھتا، نہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ کہ گناہ نہ کرو. گناہ نہ کرو. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ بندے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. گناہوں سے بچنے کے انسان عزم مصمم کر لے کہ اللہ آئندہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، نظروں کا، کانوں کا، دل دماغ کا، اعضاء و جوارے کا، لقمہ حرام کا، کوئی گناہ میری زندگی میں نہیں ہوگا، بد اخلاقی کا، معاملات کی خرابی کا، عبادات کے چھوڑنے کا، غفلت کا، کوئی گناہ سرزد نہیں، ٹھان لے اور سد سکندری بن جائے، شیطان کے آگے آڑ بن جائے کہ شیطان مجھے کبھی بھی نہیں بہکا پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر و مددگار ہو، عبادات ہمارے لیے آسان فرمائے، گناہ ہمارے لیے مشکل بنوا دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد ولك الشکر لا نحصی ثناء عليك انت كما اثنیت علی نفسك. الحمدللہ والشکر للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. يا الله ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائیے، سعادت کاملہ سے مالا مال فرمائیے، ہم سب کو دین و دنیا کی ساری سعادتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائیے، تمام تر مشکلات ہمارے ختم فرمائیے، مسائل ہمارے حل فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے، امتحانوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کے فتنوں سے، خطرات سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. خوشیوں بھری، عبادت والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، حسن اخلاق والی، مبارک لمبی زندگی عطا فرمائیے. رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. من کی مرادوں میں، ارمانوں سے بڑھ کر کامیابی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، سعادت کا جینا نصیب فرمائیے، مبارک زندگیاں نصیب فرمائیے. ہماری جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہر قسم کے اللہ چوری، ڈکیتی کی وارداتوں سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما دیجیے. امن و امان کی نعمت کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے. ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر عطا فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم امين برحمتك يا ارحم الراحمين.